سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 سن ہجری کے رمضان المبارک کے لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراوی دو مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک، مناجات، حمد باری تعالی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اللہ مع الصابرین۔
عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کے سب جنتے ہیں نثارے مدینہ، کے سب جنتے ہیں نثارے مدینہ۔
اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
میرے کو شادی کے 3 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، کوئی روحانی علاج بتائیے۔
بھائی جان، میرا نام محمد ارشد ہے اور والدہ کا نام جو آمنہ بی بی ہے، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ دوائی وغیرہ بھی کروائی ہے، تعویذ وغیرہ بھی میں نے لیے ہیں، طبیعت میری صحیح نہیں رہتی ہے۔
میں والد سے بول رہا ہوں، محمد کاشف عطاری۔ میری والدہ کا نام سلمہ بی بی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مکان میں ہم رہتے ہیں، ہمارا ذاتی مکان ہے، تو سب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ مسئلہ مسائل ہے، جن چونا جادو وغیرہ ہیں۔
میرا نام محمد فہد نواز ہے، میری والدہ کا نام فخر النساء ہے۔ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں یا قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں، میرے جسم میں جھٹکے لگتے ہیں، مجھے گھٹنے کے خیال آتے ہیں، ابتے آتے ہیں، میرے جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، میرے جسم پہ شدید وزن ہے۔ برائے مہربانی استخارہ کر کے بتائیں کہ یہ میرے ساتھ کیا مسائل ہیں اور اس کا حل بھی بتائیے گا۔
میری والدہ کا نام شناز بیگم ہے اور ان کی والدہ کا نام سردارہ بیگم، اور ان کو ریڑھ کی ہڈی میں بہت زیادہ درد ہے، روحانی علاج بتا دیں۔
اب استخارے کیے جا رہے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم.
جوابات آپ سماعت فرما لیجئے. ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی, آپ نے کہا کہ شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں, اولاد کا سلسلہ نہیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ اور آپ کے گھر والے دونوں ہی, دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم پڑھا کریں. دعائے ابراہیم, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم پڑھیں, اللہ کے کرم سے اولاد کی نعمت نصیب ہوگی. اس کے بعد ہمارے ارشد بھائی, آپ کی قول تھی, آپ نے کہا کہ میں نے تعویذات بھی کئی مرتبہ لیے, دوائیاں بھی لیں, اپنا علاج بھی کروایا, اور بظاہر مجھے کوئی افاقہ نہیں ہوتا, میں بیمار پڑ جاتا ہوں. تو کثرت کے ساتھ یا معیدو یا معیدو یا معیدو یا معیدو کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. دائمی مریض کے لیے بہترین یہ روحانی علاج ہے, بہترین یہ وظیفہ ہے. اس کے بعد میاں والی سے کاشف بھائی, آپ کی قول تھی, آپ نے کہا کہ ہمارا ذاتی مکان ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی کسی نے جادو کروا دیا ہے, کسی نے عملیات کرا دیے ہیں, کسی نے اثرات کرا دیا ہے. تو دیکھیں, آپ کا استخارہ کیا گیا, لوگوں کے کہنے پر مت جائیں. آپ کا استخارہ کیا گیا, آپ کے مکان کا استخارہ کیا گیا, استخارے میں ایسا کوئی اشارہ نہیں آیا جادو کا, کوئی عملیات کا, کوئی بندش کا اشارہ نہیں آ رہا, کوئی اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا. اس کے بعد فہد نواز بھائی, آپ کا بھی استخارہ کیا گیا. آپ نے یہ اپنا جو مسئلہ بیان کیا کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں, قرآن کی تلاوت کرتا ہوں یا بیمار ہوتا ہوں تو مجھے جھٹکے لگتے ہیں, تو آپ کا استخارہ کیا, یہ کوئی عملیات کے اثرات کا اشارہ نہیں, یہ کوئی بندش کا اشارہ نہیں ہے, صرف آپ کی طبیعت کے تقاضے کا اشارہ آ رہا ہے, آپ کی ایک کیفیت ہے اور یہ آپ کی طبیعت کا تقاضا ہے, اس طرح کے آپ کے جھٹکے آپ کو محسوس ہوتے ہیں. باقی آپ کو بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ ایسا کیا کریں کہ روزانہ 9 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام یا کبیر پڑھ کر اپنے پورے جسم پہ دم کر لیا کریں, جہاں تک دم کر سکتے ہوں, اور دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر بھی لیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو یہ جھٹکے لگتے ہیں یہ نہیں لگیں گے اور آپ محفوظ ہو جائیں گے ان جھٹکوں سے. اس کے بعد ایک اور مدنی منی کی قول تھی, انہوں نے کہا کہ میری والدہ کی ریڑھ کی ہڈی میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے, تو اس کا روحانی علاج بتا دیجیے. تو آپ نوٹ فرما لیں, لکھ لیں, آپ کی والدہ کو چاہیے کہ درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں, اعوذ باللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر, اعوذ باللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر. یہ پڑھیں, انشاءاللہ عزوجل ریڑھ کی ہڈی کا درد ختم ہو جائے گا.
پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا.
عبد السمیر, میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا نگران شورا کا, عمران اتاری کا, والدین کے حقوق کے متعلق, مجھے بہت پسند آیا تھا اور میں دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں. میں
اولاد پر جو ماں باپ کی فرما برداری, اطاعت اور ماں باپ کو راضی کرنے کی جو ذمہ داری ہیں, بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں یہاں تک لکھتے ہیں کہ ماں باپ کو راضی کرنا یہ بھی واجب ہے. یعنی ایسے کام کرے جس سے ماں باپ راضی رہیں خوش رہیں, ان کے دل میں رنج اور ملال کی کیفیت پیدا نہ ہو, مطلب ان کو خوش رکھے. تو اصل تو وہ اولاد کی تو ذمہ داری ہے. مثال کے طور پر کسی ماں باپ نے ساری زندگی بھر اولاد کا حق ادا نہیں کیا, مگر اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی بدلے کی کیفیت میں آ جائے, معاذ اللہ, کو ریونج کی کیفیت میں آ جائے اور اس طرح کرے کہ وہ ماں باپ کو اٹھا کر ایک طرف کر دے. اس پر تو ماں باپ کی جو خدمت اور جو کچھ اس کی اطاعت اللہ عز و جل اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے, وہ تو اس کو پوری کرنی ہے. البتہ بات وہی میں آ کر کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک سائیڈ ایفیکٹ تھا. تو ایک جو بات میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ میں مدنی چینل کے میرے ناظرین کو عرض کروں, جو دنیا بھر میں جہاں بھی آپ اسے سن رہے ہیں, کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع مت کرواؤ. میں نے اولڈ ہاؤس کی موویز دیکھی ہیں, ہمارے اسلامی بھائی گئے تھے ان کی موویاں بنانے کے لیے, کسی وجہ سے مدنی چینل پہ اس کو آن ایئر نہیں کر سکتے. یہ بہت دکھی ہیں, آپ کے ماں باپ اگر اولڈ ہاؤس میں ہیں بہت دکھی ہیں, بہت پریشان ہیں. ٹھیک ہے ان کی زبان سے ہو سکتا آپ کو تکلیف ہو, ان کے مزاج سے ہو سکتا آپ کو تکلیف ہو, لیکن ان کی اس تکلیف کی یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ اٹھا کر ان کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیں اور ان کو اٹھا کر آپ پھینک دیں.
جو باپا آپ کی بال سرنے مل گئے تھے اور آنے کے بعد قرآن مدینہ کا دولہ کیے تھے, وہ دکھا دیجئے, میری فرمائش یہ ہے.
عطاریوں کی منزل روشن ہے اسے دیکھ لو, عطاریوں کی منزل روشن ہے اسے دیکھ لو, روشن ہے ان سے دیکھ لو, روشن ہے ان سے دیکھ لو. وہ قافلہ سالار ہے عطار ہے عطار ہے, وہ قافلہ سالار ہے عطار ہے عطار ہے, بے خار وہ گلزار ہے عطار ہے عطار ہے, بے خار وہ گلزار ہے عطار ہے عطار ہے, پھولوں کا وہ انبار ہے عطار ہے عطار ہے, پھولوں کا وہ انبار ہے عطار ہے عطار ہے.
محمد جہاں دے بتائی سردار آباد, آپ کی فرمائش میں یہ فرمائش ہے کہ اب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا. یار
کب گناہ سے کنارہ میں کروں گا, یا رب نیک کب اے کب گناہوں کے مرم سے میں شفا پاؤں گا, کب گناہوں کے مرم سے میں شفا
نماز ظہر. اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے آپ نے دیکھا سلسلہ.
دانتوں سے خون نکلا اگر تھوک غالب ہے تو نگلنے سے نماز فاسد نہ ہوگی ورنہ ہو جائے گی. غلبے کی علامت یہ کہ اگر حلق میں مزہ محسوس ہوا تو نماز فاسد ہو گئی یعنی ٹوٹ گئی. نماز توڑنے میں ذائقے کا اعتبار ہے اور وضو ٹوٹنے میں رنگ کا, لہذا وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب تھوک سرخ ہو جائے, اور اگر تھوک زرد یعنی پیلا ہے تو وضو باقی ہے. چیزیں جو بندے کے منہ میں ہوں وہ نگلنے کھانے کے اعتبار سے دو طرح کی ہے, ایک کھانے پینے کی چیزیں اور ایک خون. چونکہ دانتوں سے بھی بازوں کے خون نکلتا ہے, عام طور پر صحیح طرح چبا کر نہ کھانے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے, اور دانت صحیح انداز سے صاف نہ کرنے کی وجہ سے بھی دانتوں میں خون رہتا ہے اور اس کا احساس نہیں ہوتا. کھانا کھا رہے ہوتے تو دانتوں کا خون بھی پیٹ میں داخل ہو کر بیماریوں کا سبب بنتا ہے. نماز میں سانپ مارنا, سانپ بچھو کو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی, جبکہ نہ تین قدم چلے نہ تین ضرب, ضرب کہتے مارنا, تین ضرب کی حاجت ہو ورنہ فاسد ہو جائے گی. اب اس میں ایک اور بھی تفصیل ہے, پہلے وہ بھی سن لیں. سانپ بچھو کو مارنا اس وقت مباح ہے جبکہ سامنے سے گزرے اور ایذا دینے کا خوف ہو. اگر تکلیف پہنچانے کا اندیشہ نہ ہو تو مارنا مکروہ ہے. اب اگر خوف ہے کہ یہ مارے گا, سانپ حملہ کر دے گا, کاٹ دے گا بچھو, تو اب ایسی صورت کے اندر انہیں مارنا جائز ہے, مارا جائے گا. اب نماز بھی نہ ٹوٹے اور مار بھی دیں اگر آپ اتنے ماہر ہیں تو اچھی بات ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دو ضرب کے اندر یا ایک آدھ قدم لیا اور ایک آدھ ضرب دے دی, اس طرح کر کر دو ضربوں میں آپ نے اگر سانپ مار دیا, بچھو مار دیا, تو اب یہ نماز بھی نہیں ٹوٹی اور ان کو مارنا بھی درست ہوگا. مارنا درست ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ آپ کو گمانے غالب ہے کہ آپ کو نقصان پہنچائے گا, ایذا دے گا. پے در پر تین بال اکھیڑے یا تین جوئیں ماری یا ایک ہی جوں کو تین بار مارا, نماز جاتی رہی. اگر پے در پر نہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوئی مگر مکروہ ہے. یہ وہی مسئلہ جو آپ نے ایک رکن کے اندر کھجانے کا آپ کو بیان کیا گیا تھا کل, جنہوں نے دیکھا دیکھا, تو اب اسی کے مطابق یہ صورت بنے گی کہ آپ نے بال اکھاڑے, ایک ہی وقت میں تین اکھیڑ دیے, تو اب یہ عمل کثیر ہو گیا, آپ کی نماز جاتی رہی. جوں مار دی آپ نے, تین جوئیں ماری, تو یا ایک ہی جوں کو تین مرتبہ مار کر تین حرکتیں کر لی آپ نے, تو اب ایسے کام اگر ایک رکن کے اندر کیے جاتے ہیں تو یہ نماز توڑ دیتے ہیں. اور اگر اس سے کم ہو تو نماز نہیں ٹوٹے گی. پیدر کا مطلب ایک دو تین کر کر باری ہے, تو اب پیدر پر نہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی. شروع نماز میں جو لفظ اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے. اس کے علاوہ لفظ اللہ اکبر کہا جاتا ہے پوری نماز میں, تو یہ تکبیرات انتقالات ہیں ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج کی طرف, ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف, ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیر انتقال کہتے ہیں. منتقل ہونے کے لیے, شفٹ ہونے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیر انتقال کہا جاتا ہے.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوھر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ.
خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ سنت کے طریقے سے نماز پڑھنے کو خشوع اور خضوع کہا جائے گا, یہ ریاکاری سے پاک پڑھنے کو خشوع اور خضوع کہا جائے گا.
خشوع اور خضوع ہے تو خیر اس میں تو اقوال تو ہے, فرض کے بھی اقوال ہیں, تو مستحب ہے. اور ویسے اگر سارے افعال صحیح طریقے سے بجا لائے تو یہ بھی ایک خشوع ہے. ویسے خشوع یہ ہے کہ جیسے کہ نماز اس طرح پڑھ کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اب یہ اگر کیفیت نہیں تو یہ کیفیت ہو جائے کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے, یہ اس سے آسان ہے. تو اب اگر بندہ نماز میں یہ ذہن بنا لے کہ میں نماز جو پڑھ رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, تو ابھی اس کو خشوع بھی آئے گا، وہ اپنے آپ کو کافی کنٹرول کرے گا، دل جمع کر اگر پڑھے تو عام طور پر خشوع یہ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کے خیالات بھٹکتے نہ ہوں، بس بسوں سے پاک اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں عاجزی کرتے ہوئے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ خشوع، رو رو کر اگر ممکن ہے تو رو رو کر پڑھے نماز، ورنہ رونے ایسی صورت بنا لے، لیکن کسی طرح بھی اس میں ریا کا دخل نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا نہ کرے۔ تو اس کی تفصیلات اس میں احیاء العلوم میں، پھر کافی بزرگوں کی حکایات بھی اس میں، صحابہ کرام علیہ مردوان کی بھی حکایات اس میں درج ہیں۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیت وہ خشوع خضوع کی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کا تو یہاں تک ہے کہ جب وہ نماز شروع کرنے لگتے تھے تو گھر والوں کو بولتے تھے ٹھیک ہے باتیں کرو، خوب باتیں کرو، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا میں نماز پڑھتا ہوں گا، تو ایسے ہو جاتے تھے۔ بعضوں کا یہ کہ غالب امام زین العابدین کا کہ جب وہ نماز کا وقت تھا تو چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا تھا، ایک دم خوف طاری ہو جاتا تھا کہ اب عظمت والے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا۔ تو اپنی اپنی خشوع کی کیفیات ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں خاشعین والی نماز پڑھنے کی سعادت بخشے۔ ہماری نمازیں بس وہ جو تو جا میں آتا ہوں والا، دو سجدوں میں بیٹھنے تک کی ہمیں تو توفیق نہیں ہے، رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ہے ہمارے کئی نمازیوں کو، نماز پڑھنا بھی نہیں آتی۔ اب جب نماز ہی پڑھنا نہیں آتی تو وہ خشوع کہاں سے رہے گا؟ اگر خشوع ہے بھی وہ جس کا میں نے تذکرہ کیا تو وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے نا، اگر وہ فقہی طور پر بھی اگر اس کی نماز ہی فاسد ہے تو وہ خشوع نماز کا نہیں ہے۔ بھائی بہرحال جو بھی ہے نماز تو اس کی ہو نہیں رہی نا، تو فقہی طور پر نماز بھی درست ہو، ظاہری باطنی آداب، یہ خشوع کا تعلق عام طور پہ باطنی آداب سے لیا جاتا ہے لیکن ظاہری سے بھی ہے کہ عین شریعت کے مطابق جو نماز پڑھی گئی وہ بھی خشوع والی نماز ہے، یہ بھی قول ہے۔
بابا میرا نام علی عباسی ہے، یہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ تقریباً مجھے ایک سال سے شوگر کی بیماری ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس بیماری کے حال میں میرے کئی دفعہ کے روزے چھوٹ چکے ہیں تو کہ میں اس کو کس طرح سے جاری رکھ سکوں، اور دوسری بات یہ کہ آپ میری دعا فرما دیں۔
اگر دیکھنا چھوڑ دیں، عام کی طرف سے منہ پھیر لیں، اب یہ کہ بات پرہیز کرتے نہیں ہیں اور پھر علاج بھی بےچارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، انسولین بھی کھا لیتے ہیں، ہوتا ہے تو یہ کہ ڈٹ کر کھانے سے بھی شوگر بڑھتا ہے، تو اگر احتیاط کرے پرہیزی کرے تو شوگر کا مریض سال ہا سال تک جیتا ہے، پرہیز ہی نہیں کرتا تو بعد تو کا ایک دم شوگر جمپ مارتا ہے، کبھی کسی کی آنکھ لے لیتا ہے، کسی کا ہاتھ پیر لے لیتا ہے، کسی کا دماغ مفلوج کر دیتا ہے، فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، ٹانگ کٹوا دیتا ہے، شوگر آپ کو ملیں گے ایسے، شوگر ٹانگ کٹوا دیتی ہے معمولی زخم ہو پھر وہ صحیح ہوتا نہیں تو آخر سڑتا ہے، پاؤں کٹ جاتا ہے، میں نے دو پاؤں کٹے ہوئے دیکھے شوگر کے، دو پاؤں کٹ چکے ہیں مگر میں نے دیکھا ہے پھر بھی پرہیز ہی نہیں ہے، پھر آخر قبر نے سنبھال لیا اس کو، ویلکم کر لیا، آ جا میرے پاس، اب مٹھائی سے بازی نہیں آنا ہے، میٹھی چیزوں سے بازی نہیں آنا ہے، دو دو پاؤں کٹوا دیے یہ وارننگ میں تیرے لیے کافی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے لبیک کہتا ہوا بےچارا تشریف لے گیا، اللہ بےچارے کی مغفرت فرمائے، غریب کی رحمت کرے، تو پرہیز ہی ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ کہ روزہ تو فرض ہے، اب وہ روزے کے وہ کب ترک کرنے کی اجازت ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی دیر میں اچھا ہوگا یا عقل چلی جائے گی یا جان چلی جائے گی، یہ اس کو اپنے تجربے سے جیسے کہ اس کو جننے غالب ہے، اب مرنے کا تجربہ تو کسی کو ہوتا نہیں ہے، بہرحال بیماری بڑھنے کا تجربہ ہوتا ہے، تو یہ ایسی کوئی صورت ہے یا کوئی طبیب حاذق غیر فاسق، یعنی ماہر طبیب جو فاسق نہ ہو، وہ اگر کہے کہ تم کو روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی یا عقل چلی جائے گی یا جان کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں فی الحال روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے، ورنہ خامہ کا وہ وہم کی وجہ سے روزہ ترک کرتا رہے، یا ایسے ہی جو آپ عام طور پہ آج کل ڈاکٹر معمولی باتوں میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، اب بعد میں روزہ رکھ لینا، ابھی نہیں رکھو. یہ شیوڈ ہوتے ہیں پیسے کھینچنے والے، ایک تعداد ہے جن کو خود پتہ نہیں ہوتا، خود بیچارے سگریٹ پھونکتے ہوں گے جا جا کر، تو یہ روزہ نہیں رکھنے دیتے. تو ایسے فاسقوں کے، فاسق ڈاکٹروں کی بات نہیں مانی جائے گی. خوف خدا والا ہو، مطلب شریعت کا پابند اور غیر فاسق ہو. تو جو روزے آپ کے چھوٹے ہیں وہ آپ کو قضا کرنے ہوں گے، وہ معاف لیجیے. رمضان شریف کے بعد جب بھی موقع ملے اس کو قضا کر لیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے.
پھر آپ نے دیکھا انگریزی زبان میں سلسلہ لرن قرآن.
ایاک نعبد و ایاک نستعین، وی ورشپ یو الون اینڈ بیگ یو الون فار ہیلپ. ان دس آیا فسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سیڈ اباؤٹ ورشپ. سو فسٹ آف آل وی شوڈ نو اینڈ دس از دا بلیف آف ایچ اینڈ ایوری مسلم دیٹ دیر از اونلی ون وردی فار ورشپ، دیٹ از اللہ. اینڈ دس از دا بیسک بلیف دیٹ وی ورشپ اونلی اللہ تبارک و تعالیٰ. And this is a very basic difference in between a Muslim and non-Muslim, because there are too many people, they think that we can worship many gods, they have many bad ideas in their minds. Every nation, every sect, they have their own imagination about the God. But as a Muslim, this is very important for us that only we worship Allah Tabaraka wa Ta'ala. So Iyyaka Na'budu, we claim and we accept that we worship only Allah Tabaraka wa Ta'ala. When a person, he is worshiping Allah Tabaraka wa Ta'ala, so there is an imagination in his mind that I'm very weak, my worships are not up to the mark. So, O Allah Tabaraka wa Ta'ala, I'm not presenting only my worship in your court, but there are too many pious people. There are too many muttaqi people. So their worships are accepted in your court. So by the blessings of those pious people, please accept my worship as well. Worshipping Allah Tabarak wa Ta'ala, this is the goal of our life. Like in another ayah, Allah Tabarak wa Ta'ala has explained the goal of our lives. And he said, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. The summary of this ayah is, I have created the jinn and men for this, that they may worship me. So this is the goal of our life. This is the basic thing. This is the foundation of our lives, that we are Muslims and Allah Tabarak wa Ta'ala has created us only for His worship. So a person who worships Allah Tabarak wa Ta'ala, it means he is fulfilling the purpose of his life. And if a person, he doesn't worship Allah Tabarak wa Ta'ala, that means he is not fulfilling the purpose for what he was created. Allah Tabarak wa Ta'ala said in the Holy Quran, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. You should help others in the way of goodness and taqwa. So in this ayah, Allah Tabarak wa Ta'ala has clarified in a very clear way that all the Muslims, they should help others in the way of goodness, in the way of virtue. So if the help was prohibited at all, so why Allah Tabarak wa Ta'ala said to the Muslims to help each other? And this is a very common thing. Whenever we are in trouble, we ask for help to our parents, our teacher, our neighbors. So these all helps are in the second category, that is atai. So likewise, whenever a Muslim asks to anbiya, awliya, saliheen for help, so there is an imagination is that these all people, they help only by the gifted power of Allah Tabarak wa Ta'ala. So this is a misconception among the people. What is the right path is? Where we can get the right path? What is the way if we will walk on that way, so we will reach the right path. We will reach to our goal. So, Sirat al-Ladina an'amta alayhim. That is the explanation of the right path. That the right path is the path of those people whom Allah Tabarak wa Ta'ala have blessed. Those are pious people. Those are Anbiya. Those are Awliya. Those are Sahaba. Those are Salihin. Those are Muttaqeen. The pious people. So the dignity of those people is the one who follows their footsteps. So he is on the right path.
پھر آپ نے دیکھا بعد نماز عصر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع.
حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھوٹ سے زیادہ ناپسند کوئی چیز نہ تھی. جب آپ کسی کے جھوٹ پر آگاہ ہوتے, آپ کو پتہ چلتا کہ یہ جھوٹ, اس نے جھوٹ بولا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے, آپ کسی کے جھوٹ پر آگاہ ہوتے, اگر جو چھوٹا سا ہوتا تو اس سے, یعنی جھوٹ بولنے والے کو اپنے قلب عطر یعنی مبارک دل سے نکال دیتے. اتنی جھوٹ سے نفرت تھی, یہاں تک کہ آپ جان لیتے کہ اس نے توبہ کر لی ہے. نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک, خدا کی قسم, نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک, خدا کی قسم, جسے تورے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. کتنی بڑی, میں کہتا ہوں جھوٹے انسان کے لیے یہ ایک وعید ہے. فرشتوں کو بھی جھوٹ سے نفرت, اور کیسی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے. اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں فرشتے سے مراد یا تو نیکیاں لکھنے والے فرشتے ہیں یا حفاظت کرنے والا فرشتہ یا کوئی خاص رحمت کا فرشتہ. گناہ لکھنے والا فرشتہ دور نہیں ہوتا. فرشتوں کے مزاج مختلف ہیں, اور یا میل سے مراد یا تو یہی شرعی میل ہے یعنی فرسخ کا تیائی حصہ, یا مراد ہے تا حد نظر زمین. مفتی صاحب مزید لکھتے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھی بری باتوں اور نیک و بد اعمال میں خوشبو اور بدبو ہے, بلکہ ان کی اچھی بری لذتیں بھی ہیں, مگر یہ صاف دماغ والوں کو, صاف طبیعت والوں کو ہی محسوس ہوتی ہیں.
رب آدھیری کو
نہیں نکلتا ڈر آدھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر راز ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو چورا راز ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو چورا راز ہو گیا.
اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام.
زکوٰۃ نارملی انسان جو ہے وہ ہمارا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ماہ رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, تو اگر اس بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد ہو جائیں اور اس بارے میں کچھ ہمارے پاس مناظر بھی ہیں. کس طرح
مناظر دیکھ لیں؟
پہلے مناظر دیکھ لیتے ہیں. کچھ سوالات کیے ہیں ہم نے مدنی چینل کے ناظرین سے, ہمارے اسلامی بہنیں جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا کانسیپٹ ہے, کیا ذہن ہے.
لوگ زکوٰۃ اس لیے نکالتے ہیں کہ اس میں ثواب کا جو ریشو بڑھ جاتا ہے اور لوگوں غریب لوگوں کو اس میں کافی مدد بھی ملتی ہے. جو وہ لوگ جو خوشیاں اپنی نہیں بنا سکتے ماہ رمضان میں زکوٰۃ دے کر ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کیا جا سکتا ہے.
رمضان میں سارے نیک و پرہیزگاریوں پہ آ جاتے ہیں اور خوف خدا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور فوراً نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور نکالنے والے پہلے بھی نکالتے ہیں.
رمضان میں اس لیے دیتے ہیں کہ بھائی 70 گنا زیادہ ملے.
رمضان میں اس لیے زکوٰۃ نکالنا پڑتا ہے, ہر نیکی کے ڈبل ثواب ملتا ہے, جس وجہ سے اس مہینے میں لوگ پریفر کرتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالی ہے, ایک سال کو اپنا بان لیتے ہیں تاکہ ہر نیکی کا ڈبل ثواب ہوتا ہے. شریعت میں یہ نہیں ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دی جائے, لیکن زیادہ تر رمضان میں اس لیے لوگ کرتے ہیں کہ ہر نیکی کا ڈبل ثواب کی وجہ سے. اصل دینی چاہیے کہ کوئی بندہ کاروبار کر سکے پورا سال, وہ زکوٰۃ دینے والا ہو جائے.
زکوٰۃ مستحقین کو دینی چاہیے جو مستحق ہوں اس کے, اور جو دینی ادارے ان کو بھی دینی چاہیے. مستحق یہاں تو پتہ نہیں چلتا کہ مستحق کون ہے, اسی لیے بانٹنے میں بندہ ہو جاتا ہے ہچکچاتا ہے. تو زیادہ تر یہ پریفر کرنا چاہیے کہ جو ادارے ایسے ہیں اس وقت جو کام کر رہے ہیں, جیسے دعوت اسلامی ہے, تو ان لوگوں کو دینی چاہیے کہ ان لوگوں کا ایک اچھا نیٹورک ہے. زکوٰۃ انہی کو دینی چاہیے.
زکوٰۃ غریبوں کو دینا چاہیے, پہلے تو رشتہ داروں کو دیکھیں اپنے جو غریب ہیں.
معلومات لوگوں میں کم ہیں.
یہ سب مختلف آرا سامنے آ گئی ہیں اور بڑوں سے سیکھا ہے, بڑوں کو دیکھا ہے, پہلے وہ یہی کرتے تھے تو ہم بھی یہی کرتے ہیں.
صاحب نصاب جس تاریخ کو بنا, مثال کے طور پر اگر 12 ربیع الاول کو 12 بجے صاحب نصاب بنا ہے تو سال پورا ہونے پر 12 ربیع الاول کو 12 بجے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی,
جتنے بھی رقم اس کی جو ہوگی جو صاحب بنتا پورا.
اب یہ ایک پبلک ویوز تھے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے. حالانکہ سمجھ میں یہ آتا ہے یہ تمام جو تفصیلات و تاثرات جو دیکھے گئے سنے گئے, تو اس میں کوئی ایک ایسی پرفیکٹ جس کو کہتے ہیں بھائی سال پورا ہو گئے اب زکوٰۃ تو ہم پر فرض ہے ہمیں دینی دینی ہے, لیکن بڑے مختلف سے نظریات و تصورات اس وقت ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور ہر کوئی اپنی سمجھ اور اپنی مرضی سے اس کی تعریف اور اس کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے ویوز ہم نے سنے, کیا یہ علم سیکھنا ضروری نہیں ہے جو صاحب نصاب ہے, زکوٰۃ کب دینی ہے, کس کو دینی ہے, فرض کتنا ہوگی, حساب کس طرح بنانا پڑے گا؟
بالکل, زکوٰۃ جب جو ہی زکوٰۃ فرض ہو گئی تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ جس پر فرض ہوئی اس سے اپنے اس فرض کا علم سیکھنا بھی فرض ہو گیا. اب ایک غریب آدمی ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, اس پر زکوٰۃ کا علم سیکھنا فرض نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عبدالحبیب بھائی, جب ایک نمازی کو یہ نہیں پتا کہ میں نے نماز صحیح کیسے پڑھنی ہے, اس کے فرائض و واجبات کیسے ادا کرنے ہیں, سال کے آخر میں زکوٰۃ نکالنی ہے تو زکوٰۃ کا کیا؟ ہماری علم دین سے دوری کی یہ ساری, یہ جتنی بھی آپ تفصیلات دیکھ رہے ہیں نا, یعنی یہ اس طرح کی کسی قوم کو نماز جنازہ میں جانے کا اگر اتفاق ہو جائے اور امام صاحب نماز جنازہ کا طریقہ بتائے بغیر جی سفید درست کر لیجئے اللہ اکبر, اب یہی نہیں پتا اگلوں نے پڑھنا کیا ہے اللہ اکبر, تو ادھر ادھر دیکھیں گے تو کوئی ہاتھ یوں کرے گا, کوئی یوں کرے, کوئی کیا کرے, کوئی کیا کرے گا. یعنی اور پھر بعد میں امام صاحب کی کلاس لی جائے گی, یار امام صاحب نماز کا طریقہ تو بتا دیتا جنازے کا.
کنٹینیو ہمارے دارالفتاء اہل سنت کے جتنے سلسلے ہیں تقریباً میرا خیال ہے میجورٹی سوالات وہ زکوٰۃ ہی سے متعلق آ رہے ہیں. پچھلے دو سلسلوں میں تو ہم نے زکوٰۃ کا پورا کیلکولیٹر جو ہے وہ بنا کر وہ بھی دکھایا کہ کس طرح زکوٰۃ نکالی. اگر آپ بھی آج اگر مال تجارت پر زکوٰۃ کس طرح بنتی ہے اس بارے میں اگر کچھ مدنی پھول دے دیں تو
موجودہ سامان تجارتی قیمت لکھ دیں, کرنسی نوٹ جو ہیں وہ لکھ دیں, ادھار میں گئی ہوئی رقم لکھ دیں, ادھار میں گیا ہوا سامان تجارت لکھ دیں, نیچے فگر آ جائے گا یا گیا.
اب اس میں جو دین ان کو کسی کو دینا ہے وہ مائنس ہوگا, یعنی یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ان کی اپنی ہیں,
ان کو اپنی ہیں,
ان کی اپنی ہیں. ہاں اب اپنی کیلکولیشن میں جو دینا ہے وہ مائنس کر کے آپ لکھیں گے, یعنی اگر آپ نے کسی کو پیسہ دینا ہے
وہ آپ کا قرضہ ہوگا, وہ آپ کا قرضہ الگ ہے, وہ زکوۃ کے اس میں آ جائیں گے نا طریقہ کار کے اندر.
یہ مال تجارت کی اماؤنٹ بن جائے گی,
مال تجارت کے مجھے کیا مطلب میرے ہے کیا,
ٹھیک ہے, بیلنس شیٹ بن جائے گی کہ آپ کے پاس تجارت کا مال کتنا ہے اور پھر اس حساب سے آپ اس میں کیلکولیٹ کر لیں کہ آپ نے لوگوں کو کتنا دینا ہے. بڑی تفصیل کے ساتھ دارالفتا کے سلسلے میں سمجھایا گیا. ایسا کچھ فضائل بھی بیان کر دیں. نارملی بعض اوقات یہ میں نے دیکھا ہے لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے تو جب ہاتھ تنگ ہوتا ہے, بزنس کم ہوتا ہے تو صدقات زکوٰۃ یا نیکی کے کام سب سے پہلے کٹ آف ہو جاتے ہیں.
پھر اس طرح مال بچاتے نا ان میں سے کئیوں کا مال چل جاتا ہے.
مال کا میل کہا گیا نا, اس
مال کا میل کہا گیا,
میل مال کے ساتھ رہے گا. جیسے وہ بڑی اچھی مثال ہمارے اسلام آباد نے دی تھی کہ اگر کسی جسم کے حصے میں انفیکشن ہو جائے اور پس یا پیپ ہو جائے تو اب اگر وہ نہ نکالا جائے تو وہ پورے جسم میں انفیکشن پھیل جاتا ہے, تو اس کو دور کریں گے تو جسم پھلے گا پھولے گا. تو یہ مال کا میل ہے, میل دور کریں گے انشاءاللہ تو پھر مال اور پھلے گا پھولے گا. اور یہ میل ہے جبھی تو ہم سیدوں کو نہیں دے سکتے.
پاک پاک بھی کرتا ہے نا
جی,
حدیث پاک میں ہے نا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دو وہ پاک کرنے والی ہے تجھے پاک کر دے گی. باقاعدہ دیکھ دکھا کر چھانٹ کر اور سوچ سمجھ کر اپنا مال دیں, اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں, اس کو بوجھ نہ سمجھیں. یہ ذہن بنا کر رکھیں آپ پر جو زکوٰۃ فرض کب ہوئی, کیوں ہوئی, آپ صاحب نصاب بنیں. آپ کے پاس اتنا چاندی, اتنا سونا, اتنا روپیہ, اتنا کاروبار ہے تب آپ زکوٰۃ کے زکوٰۃ دینے والے بنے نا. اب آپ ہاتھ کھینچ رہے ہیں کہ میں نہیں دے سکتا, یہ نہیں دے سکتا, اب اللہ تبارک و تعالی یہ سارا مال چھین لے تو کیا کر لیں گے ہم, دیا کس نے, اللہ نے. جب اللہ نے دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کریں.
ارے بھائی اب تو زکوٰۃ دینی پڑے گی, کروڑ روپے پہ 2.5 لاکھ دینے پڑیں گے, وہ یہ نہیں سوچتے کروڑ کس نے دیے.
عبدالحبیب بھائی میں نے آپ کو 12 لاکھ روپے دیے ہیں کہ 12 لاکھ روپے آپ رکھو اور اس کو مطلب آپ نے استعمال میں لاؤ, میں جس کو بولوں نا اس کو دے دینا. اب میں بولے یار عبدالحبی وہ فلاں شخص تھا نا اس کو 1 لاکھ روپے دے دینا, اب کیا مطلب دل تنگ کرو گے, آپ کے ہیں کہ دل تنگ کرو گے,
آپ نے دیے تھے,
میں نے دیے تھے, میں بولا دے دو اس کو 1 لاکھ روپے, تو آپ کو چاہیے کہ چپ چاپ اٹھا کے دے دو اور دے, اچھا دے دو تو کیا اس پر آپ اپنا احسان جتاؤ گے, نہیں آپ کے تھے کا وہ تو میں نے دیے تھے آپ کو, تو یہ تو احسان بھی آپ کا نہیں ہے کسی کے اوپر.
صحیح,
بلکہ اگر میں نے اگر نفلی صدقے کی ترکیب بنائی ہے تو آپ کے ہاتھ سے صدقہ نکلا تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ میرے ہاتھ سے بھی صدقہ نکلا.
صحیح.
اور کسی غریب کی مدد کرنے میں چلو مطلب کہ میرا ایک تعاون ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اسی کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنے کا جو اس نے حکم دیا ہے. اس میں جو فرض ہے وہ فرض کو خوش دلی کے ساتھ بلا منہ چڑھائے, جو بیچنا ہے بیچ کر بھی اگر زکوٰۃ ادا کرنی ہے اگر شرعی حکم ہو تو وہ بھی کر کر, چاہے اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن ہو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے.
سبحان اللہ, اسلامی بہنیں ایسا بھی یہ بولتی ہیں ہم کہاں کماتی ہیں اب ہم کہاں سے زکوٰۃ دیں گے,
انگوٹھی بیچیں, کوئی بالی بیچیں, کوئی چوری
سونا سونا بیچیں, ایسا
کچھ بیچیں گے تو زکوٰۃ نکلے گا نا, الماری میں بند کر کے ڈٹ کے رکھا ہوا.
بچے کے شوہر کو کہتے ہیں تم کماتے ہو ہماری زکوٰۃ امید ہو.
ہاں تو وہ کماتا ٹھیک ہے وہ, لیکن زکوٰۃ تو آپ پر فرض ہے نا. اب یہ کام کاج میں ہوتے تھوڑی بولتی ہے کہ ذرا میں کام میں لگی ہوئی ہوں بچے کو تھوڑا سنبھال کے بیٹھی ہوں, ذرا میری جگہ پہ زور کی نماز پڑھ لینا.
میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جس طرح نگرانی شورا نے مدنی پھول دیے, واقعی خرچ کرتے رہنا چاہیے اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں یہ بڑھتا ہے. تو جہاں اپنے قریب غریب رشتے داروں کو آپ نے دیکھنا ہے, اپنے مسلمان غریب پڑوسیوں کو دیکھنا ہے, ان کا خیال رکھیں. اس کے بعد دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے, دنیا کے 190 سے زائد ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے, 95 سے زیادہ شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی ہے. یہ مدنی چینل بھی تو آپ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور گھر بیٹھے ہی علم دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں. یہ سب کچھ آپ تک پہنچانے کے لیے دعوت اسلامی کے اربوں روپے کے اخراجات ہیں. تو اپنی زکوٰۃ میں, اپنے صدقات میں, اپنے فطرے میں بالخصوص اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیے. وقتاً فوقتاً ہمارے بینک اکاؤنٹس بھی چلتے رہتے ہیں, ساتھ ساتھ ہمارے اسلامی بھائی آپ کے علاقوں میں موجود ہوں گے. آگے بڑھیے اور دین کے اس عظیم کام میں اپنا حصہ ضرور ملائیے.
صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر معصمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وقلا برکت اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. کھانے میں دانے وغیرہ گر جاتے ہیں تو ہرس اتنی ہوتی ہے گانا رانے کا, مطلب انہیں ذہن نہیں بنتا, تو مہربانی کر کے دانے اٹھا لیا کرے اور اس کو کھا لیا کرے. لیکن ہوتا ہی ہے کہ الٹے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں, بعض وقت الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں. الٹے ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے, تو اس لیے الٹے ہاتھ سے اگر اٹھا بھی لیا ہے تو سیدھے ہاتھ میں رکھ کر منہ میں رکھے. اس طرح نوالا لیتے وقت یوں نیچے ہاتھ رکھتے ہیں الٹا, اس میں دانے گرتے ہیں, پھر الٹے ہاتھ سے منہ میں بعض حصے میں ڈال لیتے ہیں. یہ بھی طریقہ نہیں صحیح, بلکہ الٹے ہاتھ میں جو دانے گرے سیدھے ہاتھ میں لے لیں, اب کھا لیں.
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
آج جو کتاب ہم نے سلیکٹ کی ہے, ایسی پیاری کتاب ہے یہ کہ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مبارک کتاب کا فتاوی رضویہ شریف میں جا بجا ذکر فرمایا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ دو کتابیں اور محمد ساتھ لایا ہوں. ایک تو بڑی عالیشان کتاب, یہ بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے بھی مفید ترین کتاب ہے, علم اور علماء کی شان, بہت مختصر سی کتاب ہے. اسلامی بہنوں میں جامعۃ المدینہ کے وغیرہ کے جو اسلامی بہنوں کو اس میں بیان کا مدنی گلدستہ ہے, مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے. ایک رسالہ ہے اسلاف کا انداز تجارت, یہ ہمارے بزرگوں کا جو تجارت کا کاروبار کا جو انداز تھا اس کے متعلق اس میں کافی مواد ہے.
کہ ہم میں آپس میں بھائی چارگی محبت کیوں نہیں ہے, نہ اتفاقیاں کیوں پھیلی ہوئی ہیں, ہر قوم کا فرد سارے بھائی مل کر کیوں نہیں رہ سکتے.
اصل میں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمارے درمیان جو نا اتفاقیاں ہیں اس کی ظاہر سب سے بنیادی وجہ تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے, اور نافرمانی کی یوں سمجھیے کہ ایک بنیادی نحوست یہ ہے کہ ہم میں اتفاق جاتا رہا. دوسری بات میری موٹی عقل میں یہ آتی ہے کہ ہمارے درمیان قوت برداشت نہ ہونے کے برابر ہے. ظاہر خلاف مزاج بات گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتی ہے تو آدمی ایک دوسرے کو کوئی مار وار نہیں دیتا, تو اس طرح گھر کے باہر بھی اگر خلاف مزاج کو ایسا کام ہو جائے, کوئی بات چیت ہو جائے, تو ہم سب کو قوت برداشت سے کام لینا چاہیے. تیسری بات جو میری موٹی عقل میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا حق ادا کیا جائے. اگر ہر کوئی اپنا ہی حق لینے کے لیے میدان عمل میں آتا رہے گا تو لوگوں کے حق ادا کرنے والی سوچ کب بنے گی؟ آپ کے ہاتھ میں میں نے ابھی ایک کتاب دیکھی تو تھوڑا سا وہ میرا من للچایا کہ اس کتاب کے متعلق کچھ آپ سے پوچھو.
یہ اپنے احیاء العلوم جلد 4,
ماشاءاللہ. یہ میں نے ابھی آپ کے وہ نیت جب آپ کر رہے تو آپ کے ہاتھ میں اس کتاب کی زیارت کی.
امام غزالی کی عالی شان تصنیف ہے تصوف کے متعلق, اور واقعی اگر اچھا مسلمان بننا ہو, نیک مسلمان بننا ہو, یہ کتاب گھول کر پی لینی چاہیے. یعنی کہ بہت غور سے اگر پڑھے تو آدمی کہاں کا کہاں نکل جائے.
پیر جو ہے بزرگان دین جو ہوتے ہیں یہ اپنے نور ایمانی سے اپنے محبین متعلقین اور مریدین وغیرہ جو منسلک وغیرہ ہوتے ہیں ان کو برکتیں اور فیض پہنچاتے ہیں, اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ خود جو لینا چاہ رہا ہے اس کی اپنی دلچسپی اور تڑپ کتنی ہے.
کیونکہ دریا بہتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں سے کون چلو بھر لینا چاہتا ہے, بخارات لینا چاہتا ہے, یا نمائشی بلبلوں کے مزے لینا چاہتا ہے, یا اس میں غوطہ لگا کر پورے کے پورا سیراب ہونا چاہتا ہے.
میرا نام محمد عرفان ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے باپا جان سے یہ سوال ہے کہ میری چھوٹی بیٹی ہے, وہ مدنی چینل گیٹ میں روتی ہے بہت اور کارٹون کا بہت شوق رکھتی ہے, لہٰذا اس کو کس طریقے سے میں مدنی چینل سے لانا چاہوں, رہنمائی فرما دیجیے.
میرے بچے نافرمان ہیں, آپ کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیں جن سے ان کو میں راہ راست پر لا سکوں.
اچھا, پہلے سوال میں بچی کیوں روتی ہے, مدنی چینل دیکھنا ہی نہیں ہے, کارٹون چلاؤ. وہ تو آپ باپ ہیں, اب آپ نے آج تک کس طرح روکا ہوگا یہ وضاحت نہیں کی نا آپ نے, تو اسے روکنے میں کچھ ترمیم ہو جائے, روکنے کے انداز میں. اس کو اب وہ کتنی عمر ہے یہ بھی اس کی عمر کے مطابق اللہ اور رسول کی محبت اس کے ذہن میں پیدا کی جائے, اس کے دل میں پیدا کی جائے, اور فلموں ڈراموں اور یہ کارٹونوں سے اس کو نفرت پیدا کی جائے کہ یہ اچھے کام نہیں ہے, اچھے بچے نہیں دیکھتے, یہ گندے بچوں کا کام ہے. عموماً اس کو یہ گندا بچہ بولتے ہیں, اچھا بچہ گندا بچہ, کیونکہ کارٹون, ایک تو کارٹون اپنی جگہ پر یہ بالکل وہ لغو اور فضول, اور مزید اس پر میوزک کے بغیر یہ کارٹون اچھل کود کرتے نہیں ہوں گے, تو پھر میوزک تو ہی حرام اس کا سننا. تو اب اس کو آپ یہ ترکیب کریں, یا اس کو مدنی چینل دکھانے کے لیے کچھ ایسا کریں کہ چلو آپ 12 منٹ مدنی چینل دیکھو گے تو آپ کو یہ تحفہ ملے گا, اور آپ کارٹون نہیں دیکھو گے تو آپ کو یہ تحفہ ملے گا. وہ تحفہ دے دیں, اس کی پسند کی چیز اس کو کھلا دیں کہ آپ کارٹون چھوڑ دو تو ہم آپ کو ہر ہفتے آپ کی پسند کی فلاں چیز کھلایا کریں گے, ایک سال تک کھلائیں گے آپ کو. مگر یہ نہیں کہنا کہ ایک سال کے بعد کارٹون دیکھ لینا, یوں ترکیب سے کہ آپ کارٹون چھوڑ دیں تو ہم آپ کو یہ دلا دیں گے وہ دلا دیں گے, میں جھوٹے وعدے نہیں جو آپ کر سکیں. تو اس طرح انشاءاللہ یہ آپ بہلاتے رہیں گے نا تو یہ ترکیب بن جائے گی. کارٹون دیکھے گی بدتمیز کہے گی نہیں دکھاؤں گا جاؤ, یہ کہیں گے تو اس کی ضد بڑھے گی. یہ دوسرے اب سوال کا جواب بھی اس میں شروع ہو چکا ہے کہ وہ بچے نافرمان ہیں. بعض اوقات کوئی آتا ہے کہ میں بس سمجھا کے تھک گیا, مانتا نہیں, اب انداز مارنا جھاڑنا سب کے سامنے اس کی تذلیل کرنا, یہ سب کر لیا, سب کر کے دیکھ لیا, سدھرتا نہیں. میں نے کہا اب یہ سارا آپ کا انداز جو تھا نا وہ فیل ہو گیا, ٹھیک ہے, نہیں سدھرا نہیں, اب آپ صرف پیار کرنا شروع کر دو, اونلی لو. آپ نے بقرعید میں دیکھا ہوگا بڑے خوراٹ بیل جو ہوتے ہیں نا, خوراٹ زنجیروں سے قابو نہ ہے تو کیا کرتا ہے گوشت فروش, اور دوسرے جو ہے نا وہ رسیاں اور ٹانگوں میں ترکیبیں بنا دی, پھر وہ آ جاتا ہے نا زمین ٹھا کر کے, اور اگر اس کو مطلب ہے کہ دھکے مارے ڈنڈے مارے تو پھر بیل آئے, بیل ہے, پھر کر کے دکھائے وہ قابو. یہ بچے یا جو سمجھدار بچے خاص کر یہ بھی بیل نما ہوتے ہیں, یہ قابو نہیں آتے جھاڑنے سے اور دوسروں کے سامنے. دیکھو عزت نفس تو اگر میں مبالغہ کروں تو ایک دن کے بچے کی بھی ہوتی ہے, کہ اس کو بھی جب غصہ آتا ہے تو کیا کرتا ہوتا ہے, مارتا نہیں ہے, وہ رونا شروع کر دیتا ہے. بعض ہوگا تو غصے میں رو رہا ہوتا ہوگا, ہم کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا مطالبہ پورا نہیں ہوا. جیسے دودھ ماں نہیں پلاتی تو روتا ہی ہے نا, اب کیا پتا غصے میں رو رہا ہو یا مطالبے میں رو رہا ہو, دودھ پلا میرا ٹائم ہو گیا. تو اس لیے اولاد پر سختی کم شفقت زیادہ ہونی چاہیے, سختی شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو, تنہائی میں ہو, دوسروں کے سامنے نہ ہو. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اب اولاد بھی سن لے کہ ماں باپ کو ستانا یہ حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگر ماں باپ کا انداز غلط بھی ہے تب بھی وہ اگر غلطی کر رہے ہیں تو اولاد کو اجازت نہیں کہ وہ بھی غلطی کرے. وہ صحیح کریں تب بھی اولاد غلطی سے بچے, وہ غلط کریں جب بھی اولاد کو غلطی سے بچنا ہے ان کو ماں باپ کی اطاعت ہی کرنی ہے, کہ باپ جنت کا بھی دروازہ ہے جہنم کا بھی دروازہ ہے. تو اس کو دیکھ لیں ماں باپ کے سامنے, تو بوڑھاپے میں بھی اگر وہ بالفرض ظلم کرے تب بھی اف تک نہ کرے. تو یہ نہیں کہ خالی اف نہ کرے باقی ہاتھ اٹھا کے رکھ دیں, یہ اف سب سے ہلکا لفظ ہے, تو جب اف نہ کرے تو پھر کچھ بھی نہ کرے, بس صرف برداشت کرے, صبر کرے اور ان کے لیے نرمی کا بازو بچھائے, ان کی اطاعت کرے, کو راحت پہنچائے. چاہے جوانی میں ماں باپ کے مسائل ہو جائیں, چاہے بڑھاپے میں ہو, ماں باپ کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا ہے. اگر ماں باپ کی آپس میں لڑائی ہے تب بھی ریفری نہیں بننا ہے, سمجھے, اور لطف اندوز بھی نہیں ہونا, اور ماں کی سائڈ لے کر باپ سے جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے. آپ نے حکمت عملی سوچنی ہے کہ دونوں میں صلح کس طرح ہو جائے, اور پیار سے نرمی سے ہو سکے تو رو رو کر دونوں کے پاؤں پکڑ کے صلح کروانی ہے, تڑیاں دے کر نہیں. جیسے بعض اولاد بہت خطرناک ہوتی, بلکہ آج کل کی اولاد, یہ تو مدنی چینل تو یہاں تک دکھاتا ہے کبھی کبھی کہ ماں تک کے قاتل کی داستانیں عبرتنا خبریں کے عنوان سے, تو اس میں واقعی یعنی کہ نئی نئی خبریں ملتی ہیں کہ آج کل تو ایسے بھی واقعات ہوئے کہ ایک تو یہ واقعہ ہوتا کہ جائیداد کے لیے, پلاٹ یا مکان کے لیے, وہ بھانجے سے مل کر, ماموں بھانجوں نے مل کر, یعنی کہ وہ بیٹے نے ماں کو اور بھانجے نے اپنی نانی کو, دونوں نے وہ وائر, الیکٹرک وائر سے وہ پھندا لگا دیا, اور پھر 70 سال کی بڑھیا کو کہ یہ جلدی مرتی نہیں ہے, یہ مرے گی تو مکان ہاتھ میں آئے گا, آدھا تیرا آدھا میرا, دونوں کی پلاننگ ہوئی. اور اب یہ کہ 70 سال کی بڑھیا کو بیچاری, وہ بھی اس وقت اپنے بیٹے کی خدمت کر رہی تھی, اسی کی اپنے بیٹے کی کپڑے پر استری بیچاری کر رہی تھی, اور اس میں ان لوگوں نے پیچھے سے جا کر تار سے پھندا دے دیا اور یہ بیچاری گر گئی, وفات ہو گئی اس کی. اس کے باوجود چیک کرنے کے لیے کہ مری ہے یا نہیں, یہ گرما گرم استری سے انہوں نے داغا پیٹ کو اور چیک کیا کہ مری ہے کہ نہیں, اگر مری نہیں ہوگی تو چیخ مارے گی تو پھر اس کو اور ترکیب کریں گے کہ مر جائے. ان کے چہروں کو یہاں ڈیم کر دیتے ہیں, یہ ترکیب ہے کہ مقصود ان کی تذلیل وغیرہ نہیں ہے, ہمارے لیے عبرت کا سامان کہ ماں باپ کے ساتھ ایسا بھی ہو رہا ہے, تو ہمیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. چاہے ماں باپ ہمارے ساتھ حسن سلوک نہ بھی کریں تب بھی ہمیں حسن سلوک کرنا ہے, اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کے حقوق کا لحاظ رکھیں, دونوں ہی اپنے جگہ پر حقوق کا لحاظ رکھیں اور اللہ اور رسول کی اطاعت کریں.
مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر.
آج کے سلسلے کا موضوع کیا ہے؟ یہ وہ کام ہے جس کو نارملی عموماً لوگ شیطان کا کام کہتے ہیں. جی ہاں, آج موضوع ہے جلد بازی. بڑا مشہور ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا. آج ہم جلد بازی کے نقصانات بھی سنیں گے. جلد بازی ہم نارملی کن کن چیزوں میں کر لیتے ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں میں جلد بازی نہیں کرتا, مگر آج کے سلسلے میں کچھ مثالوں کے ذریعے, کچھ اگزامپل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہاں کبھی کبھی ہم سے بھی جلد بازی ہو جاتی ہے, مگر کچھ کاموں میں جلد بازی گناہ کا باعث ہوتی ہے. بعض اوقات ہماری عبادتیں جو ہیں وہ بالکل جس کو آپ کہیں کہ انویلڈ ہو جاتی ہیں, عبادتیں جو ہیں وہ ضائع ہو سکتی ہیں اگر ان عبادتوں میں ایسی جلد بازی کی جائے جو نہیں کرنی چاہیے. لیکن آج سلسلے میں یہ بھی سنیں گے کہ کچھ کام ایسے ہیں جن میں جلد بازی کرنی چاہیے. یاد رکھیے, ناکامیوں کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں, جن میں سے ایک بڑا سبب جلد بازی بھی ہے. بیج کو پودا اور پودے کو درخت اور درخت کو پھلدار ہونے میں وقت لگتا ہے, لیکن اسی طرح صبح شام ہونے پر صبح دیکھنے کے لیے خواہی نہ خواہی رات گزرنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. شام سے ہی بندے کو اگر صبح کا انتظار شروع ہو جائے, جلد بازی ہو جائے, تو پھر اس کی رات نہیں کٹتی ہے. اسی طرح میرے پیارے اسلام بھائیوں, اگر کوئی پول بھرنا ہے, آپ نے کوئی تالاب بھرنا ہے, تو یہ تھوڑا تھوڑا ہو کے ہی بڑھے گا. بندہ کہنے ایک ہی رات پہ یہ پورا جو ہے وہ مجھے سمندر مل جائے, ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز کے ہونے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں اور اسے ٹائم دینا پڑتا ہے. لیکن بعض اوقات انسان جلد بازی میں غیر کام شروع کرتا ہے, پھر اس کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتا ہے. تو آج اس موضوع سے متعلق ہم احادیث, جی ہاں اس موضوع پر بھی احادیث ہیں, ہمارے بزرگوں کے اقوال ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہمیں ہر کام میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. یاد رکھیے, انسان میں ثابت قدمی کا فقدان ہے, اس کا جلد بازی کی طرف میلان شیطان کا اہم ہتھیار ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے, غور و فکر اللہ کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی دنیاوی یا دینی کاموں کو اطمینان سے کرنا یہ اللہ تعالی کے الہام سے ہے، اور ان میں جلد بازی سے کام لینا شیطانی وسوسہ ہے۔ تو اب اطمینان سے، تدبر سے، سوچ سمجھ کر بندہ کام کرے، اس کو نقصان کم ہوتا ہے، اور جو ہر وقت جلد بازی میں ہوتا ہے، بس کر لو ابھی فوراً، ہبڑ دبڑ جس کو ہم کہتے ہیں، بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر لیا۔ کیا کہیں گے؟
انسان اپنی طبیعت کے بارے میں کراس چیک کرنے میں بڑی دشواری کا شکار ہوتا ہے، یعنی میری طبیعت کے اندر جلد بازی ہے یا نہیں ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ جو بھی میری طبیعت ہے وہ میری طبیعت ہے، اور اپنی طبیعت کو پہچاننا ذرا مشکل ہوتا ہے،
اس کے لیے ویسے بھی عیب ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے۔
مشاہدہ کرنا چاہیے، اور واقعی جو صاحب رائے اور صاحب مشورہ شخص ہو اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ یار ذرا مجھے بتاؤ، کیونکہ آپ مجھے باہر سے دیکھتے ہو، دور سے دیکھتے ہو، کہ میری طبیعت کے اندر جو ہے وہ جلد بازی تو نہیں۔ ایک علامت جو بیان کی ہے کسی نے، بڑی پیاری علامت بیان کی ہے، کہ اگر کسی شخص کی طبیعت میں جلد بازی کا عنصر دیکھنا ہو، اندازہ لگانا ہو، تو اس کے جوتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔
اچھا،
وہ کیسے؟ کہ دیکھیں، جس کی طبیعت کے اندر جلد بازی ہوگی نا، کبھی بھی اس کے جوتے جو ہے نا ایک پیر کی شکل میں سلیقے سے رکھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کی طبیعت میں جلد بازی ہے۔ اب وہ دوڑتا ہوا آئے گا، جو جوتا اتارے گا، ایک وہاں پر ایک وہاں پر۔ جس کے جوتے اگر آپ دیکھیں نا کہ وہ بڑے سلیقے سے اور یوں جڑے ہوئے رکھے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ اس کی طبیعت میں تحمل مزاجی ہے۔
تو کیا پکڑ کے لایا تھا؟
تو اب غور کر لیں، ایک
یعنی طبیعت، چپل سیدھے کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے،
یعنی وہ چپل اتارے گا تو کمرے میں داخل ہونا ہے نا اس نے، تو اب کمرے میں داخل ہونا ہے تو بھائی ذرا سلیقے سے، سنت تو چلو ایک سائڈ پہ رہ گئی نا، کہ نیت کر کے اور پھر اس کو پہلے کون سا پاؤں اتارنا ہے،
کہ وہ تو چپل بھی قبلہ رخ
کرتے ہیں، اور امریل سنت کی عادت بھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ تو سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ اس کو ہم سنجیدگی کے ساتھ اپنی طبیعت کے اندر غور کریں کہ میری طبیعت کے اندر جلد بازی ہے یا نہیں، اور ہر شخص چونکہ اپنی طبیعت کے عادی ہوتا ہے تو میں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے میں غلط بھی کر سکتا ہوں۔
نارملی بندہ خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے
میں تو جلد باز نہیں ہوں،
کیونکہ میں
جو بھی فیصلہ کر رہا ہوں تو میں تو اپنے ذہن کے مطابق کروں گا نا، اور اپنے ذہن کے مطابق میں اپنے آپ کو درستی سمجھوں گا۔
اچھا، یہاں یہ بتائیں کہ جلد بازی سے کام کرنے والا، میرا خیال ہے اس کام کی پرفیکشن کو تو کبھی نہیں پہنچے گا،
کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کام کو جلدی کرنا، اور ایک ہے جلد بازی کے ساتھ کرنا۔
دس از ڈیفرنٹ۔
جلدی کرنا مقابل ہے دیر سے کرنے میں، تاخیر کے مقابلے میں ہے جلدی، وہ تو ٹھیک ہے، کام جلدی کرنا چاہیے، وقت پر کرنا چاہیے اور صحیح وقت پر کر لینا چاہیے۔ اور جلد بازی وہ جلدی کی جو بلا ضرورت شامل ہو گئی، جس کی حاجت نہیں ہے، جیسے آپ نے چند مثالیں بھی دی۔ اب آج اگر کسی نے بیج بویا تو اب وہ انتظار کرے کہ یار صبح اس کو جو ہے وہ پودا بن جانا چاہیے، تو یہ بلا ضرورت کی جلدی کی سوچ ہے جو کہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ دنیا کے اندر کسی بھی پرسنالٹی کو دیکھیں گے، اور بہترین مثال امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، کہ آپ کو ان کی طبیعت کے اندر کہیں پر بھی جلد بازی نظر نہیں آئے گی، تحمل نظر آئے گا۔ آج کل مذاکرے سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت اپنے مذاکرے کے لیے جب تشریف لاتے ہیں تو کس طرح سکون کے ساتھ، اور اوور آل دیکھیں آپ ایک پرسنالٹی کو اگر آپ انالائز کرتے ہیں
بھی
تو آپ کو جو ہے ایک تحمل مزاجی نظر آئے گی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کے اندر ویسے ہی ہر خوبی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی جو ہے وہ قدموں میں نثار ہے، لیکن جو سیرت کے پہلو ہیں اس کے اندر بھی تحمل مزاجی، یہاں تک بیان کیا گیا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی سے بات کرنا ہوتی تو مکمل اس کی طرف متوجہ ہوتے اور پھر کلام فرماتے ہیں۔
دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح ہاتھ چبا کر کھاؤں گا، ہر دو ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجد بسم اللہ کہوں گا وقتاً فوقتاً، بھی کہوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے، اطراف کی اشیاء گواہ ہوں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یقدر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلى بركة الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔
لمن یاتی نذیر کفینا
ٹرانسمیشن کی آخر میں ملاحظہ کیا یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ
موضوع ہے ہمارا آج تکبر. سب واٹ از تکبر؟
لٹرلی اف یو ٹرانسلیٹ ان انگلش اٹ مینز ایروگنس اور پرائڈ.
پرائڈ
اٹ از اے کوالٹی. You know, people have many qualities, good and bad qualities. So it's one of the bad qualities that person possesses. And its effect appears in person's characteristics and in his personality. The meaning of takabbur is that person starts believing that I am better than others.
ٹھیک ہے.
I am greater than others.
So, جیسے کہتے ہیں I am the best.
Yeah. Start thinking that, you know, I'm the best or I'm better than others. That's why our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, in order to teach us, used to make this dua. اللهم اعوذ بك من نفخة الكبر. That oh Allah, I seek refuge in you from takabbur, from pride, because pride is such an evil thing that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in order to teach us, used to ask panah, seek refuge in Allah from this sickness of soul and ruh. And as I said, that in this spiritual disease, person starts thinking that he's better than others, and he starts thinking that, you know, others don't even deserve my company, or they don't deserve to be sitting with me, or they can't share the same transportation with me, or they can't share the same restaurant with me, or they can't share the same circle of friendship with me, because he suddenly starts feeling, you know, I'm the best, I'm better than others. And this kind of people, they hurt other Muslims through their ways and through their actions. And they'll never show love and mahabbat and brotherhood, akhuwat, in their character. Other Muslims, if they want to get close to them, they'll get hurt after knowing how they have been treated. And so as a Muslim, we need to make ourselves humble. Great pious people always emphasized on being humble. Hazrat ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ says that when you see a person who is lower than you in financial status, you must humble yourself in front of him to show that if I have more money, it does not mean that I'm better than you. And if you meet a person who is financially stronger than you, then you must not show humbleness to him. Then you must show to him such character that I'm not influenced by your money. I'm not influenced by your power or your status. As the, you know, pious people, they say, there's a saying, they say, At-takabburu ma'al mutakabbirina ibadah. That, you know, those who are mutakabbirin, in order to break their takabbur, you must show takabbur to them, and that is ibadah. But when it comes to the normal people, poor people, humble people, then you must be humble in front of them. So it is very dangerous, you know, for spiritual growth. It is very dangerous, you know, as far as the life of Akhirah is concerned. And even the life of dunya is concerned, is also dangerous.
See.
It can destroy one's, you know, Islamic life and even iman sometimes.
Allah Allah. Takabbur, yes. Kehte hain apne aap ko dusron se behtar samajhna aur dusron ko zaleel aur haqeer samajhna, ye hai takabbur. Aur Mufti sahab ne bataya ke takabbur ye ek aisi bimari hai ke jiski wajah se kabhi kabar banda iman se bhi jo hai wo haath دھو بیٹھتا ہے. تکبر کے بہت سارے نقصانات ہیں. یہ بھی ارشاد فرمایا روایتوں کے اندر ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا.
اول من استکبر وهو عدو مبین للمؤمنین وهو الشیطان هذا عمل الشیطان التكبر على الله التكبر على الأنبياء التكبر على الأولياء التكبر على عامة الناس والمؤمنين والمسلمين وغير ذلك
فيضان رمضان فيضان رمضان 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 Ramazan, 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 Ramazan.